أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين سامعین محترم حضرات و خواتین ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے ہی پیدا کیا ہے. ہماری یہ ڈیوٹی ہے, ذمہ داری ہے کہ جب تک سانس آ رہی ہو اور زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہو, اس میں اپنی یہ ذمہ داری پوری کرتے رہیں اور یہ ڈیوٹی ادا کرتے رہیں کہ اللہ کی بندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگایا ہے اور جو چیز ہمارے اوپر فرض قرار دی ہے اس کو ہم ادا کرتے رہیں یہاں تک کہ ہماری یہ ڈیوٹی ختم ہو جائے. یہ ڈیوٹی کب ختم ہوگی؟ اللہ کی عبادت اور بندگی کی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی لگا دی ہے, یہ ہماری ڈیوٹی کب ختم ہوگی اور اس سے ریٹائرمنٹ ہمیں کب ملے گی؟ عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی ملازم ہے اس کی ایک ڈیوٹی لگ جاتی ہے, ذمہ داری لگ جاتی ہے, اور جب وہ ریٹائر ہو جائے تو پھر وہ فارغ اور آرام سے بیٹھ جاتا ہے, اس کی وہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. لیکن بھائیو یاد رکھیں کہ میری اور آپ کی بندہ ہونے کے لحاظ سے جو اللہ نے بندگی کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ زندگی کے اندر تو کبھی ختم نہیں ہوگی. ہاں کوئی پاگل ہو جائے, کوئی دیوانہ ہو جائے جس کی عقل ختم ہو جائے اور اس کو شعور اور احساس نہ رہے, وہ ایک ایسی صورت ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب چونکہ اس کو پتہ ہی نہیں, اس کو شعور رہا ہی نہیں, اس کی عقل کام ہی نہیں کرتی اور اس کو گندگی کا, طہارت کا, کھانے کا, پینے کا اس کو کوئی پتہ ہی نہیں, یہ مجنون ہے. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں تو ٹھیک ہے, اس پر اللہ کی بندگی ضروری نہیں. لیکن جب تک عقل ہے, سمجھ اور شعور ہے, اور جب تک یہ زندگی ہے اتنی دیر تک ہماری یہ ڈیوٹی ختم ہوتی ہی نہیں. یہ مسلسل عمل ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں واعبد ربک, کہ اے میرے پیارے پیغمبر اپنے رب کی عبادت کرتے رہو. پیغمبر جتنی اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو خوش کر لیتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے, وہ مرتبہ کسی اور بندے کو حاصل نہیں ہوتا. پیغمبر کو اللہ جو مقام دے دیتے ہیں وہ کسی عام بندے کو حاصل نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی پیغمبر کو بھی نہیں کہتے کہ تم نے 20 سال, تم نے 23 سال تک بڑی محنت کی ہے اور لوگوں کو دین پہ لگایا ہے, ساری ساری راتیں جاگ کر اللہ کی عبادت کر لی, آپ جنتی بن گئے ہیں, پوری امت کے بلکہ تمام انبیاء کے سردار بن گئے ہیں, اب آپ کو بندگی کی ضرورت نہیں. نہیں میرے بھائیو, اللہ فرماتے ہیں واعبد ربک, اے پیغمبر اپنے رب کی بندگی کرتے رہو, یہ تمہاری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے. کب تک؟ حتیٰ یأتیک الیقین, یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے, زندگی ختم ہو جائے. اتنی دیر تک اللہ کی عبادت کرتے رہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑی بندگی کی، اتنی بندگی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندگی کا لفظ ہی سب سے زیادہ محبوب اور پیارا لگ گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے فضائل اور مناقب بیان کیے ہیں وہاں آپ کو بندے کے لفظ سے یاد کیا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو چلایا ایک رات کے حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک، اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کروا دی. اتنا اونچا مقام اور معجزہ ذکر کیا اور کہا بندہ. جب اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو کیا کہا؟ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے بندے پہ قرآن نازل کیا ہے کہ یہ شاید اپنے پاس سے بناتا ہے، تو پھر سب کائنات کو اپنے مددگاروں کو اکٹھا کر کے اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو. تو جب قرآن کو نازل کرنے کا ذکر کیا تو پھر بھی کہا عبدنا، ہمارا بندہ. بندے کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کر رہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بندگی کی، بلکہ اپنی جو خاص ڈیوٹی اور ذمہ داری تھی اس سے بڑھ کر اللہ کی بندگی کی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ راتوں کو اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اتنے لمبا قیام کر کے کھڑے رہتے ہیں، حتی تورمت قدما، کہ آپ کے پاؤں سوج گئے، تو آپ اپنے آپ پہ اتنی مشقت نہ ڈالیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا جملہ بولا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا بندہ، بندگی کرنے والا اور اللہ کا شکر ادا کرنے والا نہ بنوں؟ تو بھائیو، اگر ہم نے اس مہینے میں اللہ کی کچھ بندگی کی ہے اور اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ اعمال کیے ہیں، پہلے تو ہمیں اس چیز کا احساس رہنا چاہیے کہ ہمارے ان اعمال میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہوگی. کیا وہ اس قابل تھے، اس لائق تھے کہ اللہ عزوجلال نے ان کو قبول کر لیا ہے؟ چلو اللہ کی رحمت سے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم سے کمی بھی ہوئی، کوتاہی بھی ہوئی، انسان ہے، ہم اللہ سے اپنی اس کوتاہی کی معافی مانگتے ہیں، اور ہمیں اپنے رب کریم کی رحمت سے امید ہے کہ اس نے ہمارے ان اعمال کو قبول کر لیا ہوگا. یہ اللہ کی رحمت سے امید ہے. لیکن کیا اس امید پر آگے ہم اللہ کی بندگی چھوڑ دیں، اس میں ہم کوتاہی کریں؟ اور اللہ نے جو ہماری ڈیوٹی لگا دی ہے اس کے اندر سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کریں؟ نہیں. میرے بھائیوں، وہ اللہ کے بندے جنہوں نے اللہ کی بندگی بھی کی اور اللہ نے ان کو بتا بھی دیا کہ میں نے تمہاری بندگی قبول کر لی، اور پھر اللہ نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا کہ تم جنتی ہو، اور پھر اللہ نے ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ تم جو عمل کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے. ایسے لوگ گزرے ہیں نا، وہ کون تھے؟ ہمارے ہی نمونہ اور پیشوا، ہمارے ہی اکابر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانصار صحابہ تھے. آپ ان کے مناقب سنتے رہتے ہیں، قرآن مجید کی آیات بار بار ان کی صفات کو ذکر کرتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کی بندگی کی، اور اللہ نے ان کی بندگی کو کیسے قبول کیا؟ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. ورضوا عنہ, اور یہ بھی اللہ کے انعامات سے خوش ہیں. طرفین سے رضا مندی بھی ہو گئی, قبولیت بھی ہو گئی, اور پھر اللہ تعالی نے کیا کیا کہ اکیلے اکیلے آدمی کو بھی اللہ نے جنت کی خوشخبری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ سنا دی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر, مجھے امید ہے کہ ایسا شخص جس کو جنت کے آٹھوں دروازے کھول کر آٹھوں دروازوں سے جنت میں داخل ہونے کی آوازیں دی جائیں گی, انت منہم, تو ان میں سے ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تو جنتی ہے. اتنا بڑا سرٹیفکیٹ اس ہستی نے دیا جو اللہ کی وحی سے بولتے ہیں. اور پھر ان کو یہ بھی بتلا دیا کہ دنیا میں ہی آپ کا ساتھ اور آپ کی محبت اور رفاقت نہیں ہے, ابو بکر تم جنت میں بھی میرے ساتھ ہو گئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کیا کہہ دیا؟ کہا, عمر تو بھی جنتی ہے. اور پھر یہ بھی کہا کہ اے عمر, میں تو جنت میں تیرا شاندار محل دیکھ کر آیا. اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر شیطان راستے چھوڑ دیتا ہے. پھر خوابوں کی تعبیر ذکر کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان اور علم کی گواہی دی. اور یہ بھی کہہ دیا, ان الحق ينطق على لسان عمر, کہ عمر بن خطاب جب بولتے ہیں تو اللہ ان کی زبان پہ حق جاری کر دیتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کہا؟ جب غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی اور انہوں نے لشکر کو تیار کرنے کے لیے بہت سا مال, گھوڑے اور اونٹ, سونا اور چاندی آپ کے سامنے ڈھیر کر دیا, آپ وہ سکے اپنی جھولی میں الٹ پلٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عثمان, آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے تو یہ جنتی ہے. علی مرتضیٰ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کیا کلمات نکلے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں, اور یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, جنتی ہے. اور دوسرے صحابہ کے بارے میں بھی بڑی بڑی بشارتیں سنا دیں. جتنے بدر کے اندر 313 شریک تھے, جنگ بدر میں 313 شریک تھے, ان سب کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آسمان سے جھانک کر کہا ہے, اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم, کہ میں نے تمام غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کو بخش دیا ہے, جون سا چاہیں یہ عمل کریں. حدیبیہ کے مقام پہ آپ کے ہاتھ پہ 1400, اور سب کو شامل کریں, چھوٹوں کو بڑوں کو, تو 1500 صحابہ نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی, جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. اور اللہ نے ان سب کے بارے میں کہہ دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ, کہ جن 1500 نے درخت کے نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, ان میں سے کوئی بھی آگ میں نہیں جائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ اتنے جلیل القدر یہ اللہ کے بندے اور اللہ کی بندگی کرنے والے, اللہ نے کہا کہ میں نے ان کی بندگی قبول بھی کر لی, پھر جنت کے سرٹیفکیٹ بھی دے دیے، بلال کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ یہ چلتا زمین پہ ہے اور اس کے چلنے کی اور اس کے جوتوں کی آہٹ یہ جنت پہ پہنچتی ہے۔ یہ سارے فضائل اور مناقب اور اتنا بہترین سند اور سرٹیفکیٹ لینے کے بعد کیا انہوں نے بندگی میں کوئی کوتاہی کی ہے؟ اس کے بعد انہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھیں، نماز میں کبھی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کیا تھا؟ میرے بھائیو، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں کیا انہوں نے کبھی لغزش اور خطا کا ارتکاب کیا تھا؟ کیا اللہ عز وجلال کی معصیت میں وہ جری ہو گئے تھے کہ ہمارے اعمال کیے ہوئے قبول ہو گئے، ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، ہم بخشے گئے، اور اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ تم جو عمل کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے، تو اب ہمیں اللہ کے راستے میں جانے قربان کرنے کی، مسجد میں جانے کی، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنے کی، نیک عمل کی، اب ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ایسے نہیں تھے، بلکہ اس خوشخبری اور اس عظیم اللہ کے انعام کی وجہ سے وہ عبادت میں اور زیادہ لگ گئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں پسند کر لیا، اللہ نے اپنی مہربانی سے اور اپنی رحمت سے اللہ نے ہمیں توفیق دی اور اللہ نے ہمیں قبول کر لیا ہے، اپنے بندوں میں شامل کر لیا ہے، اللہ نے ہمیں عبادت کی توفیق دے دی ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نیکیوں میں اور زیادہ آگے بڑھ گئے تھے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ہماری جو مسلمانوں کی حالت ہے، پہلے تو ہمارے اعمال، عبادت اور عقیدہ، ہماری زندگی کا منہج، یہ کوئی ایسا قابل فخر بھی نہیں ہے کہ ہمیں پورا یقین ہو کہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اور جو کچھ ہم نے کر لیا ہے واقعتاً اللہ نے اس کو قبول کر کے ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ پہلے تو کوئی شخص سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا، بلکہ اگر ہر آدمی غور کرے نا اپنی زندگی پہ، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو اپنے آپ سے زیادہ اور کوئی دوسرا نہیں جانتا، جتنا میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کتنا پاپی ہوں کوئی دوسرا نہیں جانتا، ہر شخص اپنے آپ کو جانتا ہے۔ بھائیو، اگر میں اور آپ ہم سارے غور کریں کہ اس مہینے میں جو اللہ کی رحمت اور بخشش کا مہینہ تھا اور اللہ عز وجلال سے کچھ لینے کا مہینہ تھا، ہم نے کتنی کمی کی ہے، کتنی کوتاہی کی ہے، اللہ سے ہم کتنے بھاگے رہے ہیں، اللہ سے ہم نے اپنے گناہوں کی کتنی استغفار اور کتنی توبہ کر لی ہے، ہم نے اپنی زندگی کو کتنا بدل لیا ہے، ہمارے کاروبار میں، رہنے سہنے میں، اخلاق میں اور عبادات میں کتنا رنگ آ گیا ہے، کتنا فرق پڑ گیا ہے۔ پہلے تو ہم اس چیز پہ غور کر لیں، اور دوسرا کہ چلو اللہ نے اپنی رحمت سے ایک فضا مہیا کر دی اور ہمارے سب سے بدترین دشمن کو باندھ کر ہمیں موقع دے دیا کہ چلو اللہ کی عبادت اور بندگی کر لو۔ تو بھائیو، ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے، رمضان کے روزے، راتوں کا قیام، قرآن کی تلاوت، صدقہ خیرات، ذکر اور نیک اعمال کیے ہیں ہمارے بھائیوں نے، لیکن کیا اب اس کے بعد جب رمضان گزر جائے تو پھر جو نیکیاں شروع کی تھیں ان کو چھوڑ دیں؟ کس بنیاد پر چھوڑیں گے؟ کس اساس پر چھوڑیں گے؟ بھائیو، ہماری ڈیوٹی تو یہ موت تک لگی ہوئی ہے۔ رمضان میں الگ ڈیوٹی تھی کہ ساتھ روزے رکھنے پڑتے تھے، راتوں کا قیام کرنا پڑتا تھا، لیکن باقی مہینوں میں کیا اللہ کی بندگی کی ذمہ داری ختم ہو گئی؟ نمازوں کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، قرآن پڑھنا اور دین اسلام کو صرف اپنے اوپر ہی نہیں بلکہ اس کو پوری کائنات میں، تمام انسانوں میں اس کو غالب اور نافذ کرنے کے لیے محنت کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ ڈیوٹی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ رمضان ختم ہونے سے خود کو مسلمان رکھنا اور اس اسلام کو آگے پھیلانا، یہ ڈیوٹی ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے بھائیو، نہ یہ ختم ہوگی جب تک ہماری زندگی ہے، جب تک موت کا وقت نہیں آ جاتا، جب تک اللہ نے عقل اور شعور دیا ہوا ہے اتنی دیر تک بندے کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرتا رہے۔ صحابہ کرام ساری زندگی انہوں نے تہجد نہیں چھوڑی تھی، نفل روزے نہیں چھوڑے تھے۔ آئیے اگر رمضان کے اندر ہمارے بھائیوں اور بزرگوں نے نماز کا اہتمام کیا تو یہ ذمہ داری باقی 11 مہینوں میں بھی ہے، یہ بندگی ہے، آپ آگے بھی اس میں قطعاً سستی نہ کریں۔ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کیا کریں، مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا اہتمام جاری رکھیں، بلکہ پہلے سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پہلے سے زیادہ آگے بڑھیں کہ اللہ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دے دی، نیکی کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دے دی۔ اور تراویح کا عمل جس کا دوسرا نام قیام لیل ہے، تہجد ہے، یہ شروع کیا تھا تو بھائیو باقی زندگی میں بھی اس کو جاری رکھیں۔ راتیں لمبی آ رہی ہیں، نہ بھی لمبی ہوں تو ایک اللہ کے بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں جو مزہ اور لطف آتا ہے وہ کسی جگہ پہ نہیں آتا۔ اگر آپ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو مشکل پیش آتی ہے لیٹ سونے کی وجہ سے، تو بھائیو آپ رات کی نماز تہجد عشاء کی نماز کے متصل بعد پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کبھی رات کے شروع حصے میں پڑھ لیتے، کبھی درمیان میں پڑھ لیتے، اور کبھی آخر میں پڑھ لیتے۔ عام روٹین آپ کی اگرچہ یہی تھی کہ آخر حصے میں پڑھتے تھے وہ زیادہ افضل ہے، لیکن تہجد کا وقت عشاء کی نماز سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ میری اور آپ کی امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک ان کے شاگرد نے پوچھا ہے کہ ان کے بیٹے نے پوچھا کہ اے اما جان، انبئینی ان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللیل، کہ مجھے بتلائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کیسے پڑھتے تھے۔ تو وہ فرمانے لگیں، کبھی رات کے شروع میں پڑھ لیتے، کبھی درمیان میں پڑھ لیتے، کبھی آخر میں پڑھ لیتے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے، الحمدللہ الذی جعل فی الامر سا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اس معاملے میں آسانی کر دی ہے، یہ ایک آسانی ہے۔ تو آپ قیام لیل کو نہ چھوڑیں، اس کے جس وقت میں آپ آسان سمجھتے ہیں اس میں پڑھ لیں، لیکن اس کو زندگی کی روٹین بنا لیں۔ بھائیو فرض روزے تو رکھ لیے، لیکن پورے سال میں نفل روزوں کا بھی اہتمام کرتے رہیں، سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، اور ہر مہینے میں 3 روزے، 12، 13، 14، اور 15 کے، جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے، ان روزوں کا آپ اہتمام کرتے رہیں۔ قرآن اگر رمضان میں پڑھا ہے تو باقی 11 مہینے آپ چھوڑ نہ دیں۔ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اگر 11 مہینے قرآن سے بے وفائی کریں، قرآن سے محبت بھی ہو اور اس کتاب کا تقدس بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہو، اور پھر 11 مہینے تک اس کو بھلا دیں، وہ کام آنے والی چیز قبر میں اور حشر میں وفا کرنے والی چیز 11 مہینے چھوڑے رکھیں اور صرف رمضان میں کھول لیں، یہ بہت بڑی شقاوت ہے۔ بلکہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ہر روز تلاوت کرتے رہیں۔ وہ صحابہ جن کو اللہ نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی، وہ پورے سال میں زیادہ پڑھنا چاہتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے تھے۔ یعنی ان کی حالت کیا تھی، اعمال بھی قبول ہو گئے اور جنت کی خوشخبری بھی مل گئی، اور پھر وہ چاہتے ہیں جی ہم زیادہ پڑھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، تھوڑا پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ساری رات ہی قیام کرتے رہتے اور دن کو نفل روزہ رکھ لیتے۔ ان کی شادی ہو گئی تو باپ نے بہو سے پوچھ لیا کہ آپ کے خامد کا کیا حال ہے، وہ کہنے لگی کہ بس وہ رات کو مصلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ساری رات قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور صبح کو روزہ رکھ لیتے ہیں، جب سے آئی ہوں ان کا یہی معاملہ ہے۔ تو باپ نے اپنے بیٹے کی شکایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا دی۔ آپ نے عبداللہ بن عمر کو بلا لیا، بہت عابد تھے، مصر کے گورنر بھی رہے ہیں لیکن اپنی اس عبادت میں فرق نہیں آنے دیا، بڑے عابد تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے ان کو ڈانٹا اور کہا تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے مہمان کا تیرے اوپر حق ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں ہر روز ایک قرآن پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ وہ کہنے لگے چلو پھر یہ مجھے آپ اجازت دے دیں کہ 25 دن میں ایک قرآن ختم کر لیا کروں۔ فرمایا کہ نہیں۔ آخر چلتے چلتے کیا ہوا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہینے میں ایک قرآن ختم کیا کرو۔ اس نے کہا جی میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ چلو 25 دن میں ختم کر لو۔ اوپر سے چلتے چلتے آپ نے کہا کہ 3 دن میں پھر قرآن مجید ختم کرو۔ وہ کہتے ہیں جی مجھے اجازت دے دے، میں اس سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پھر اس سے زیادہ اجازت نہیں دی، فرمایا کہ جس نے 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم کر لیا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ اور روزوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ تو نے نفل روزے رکھنے ہی ہیں تو 1 دن روزہ رکھ لیا کرو، 1 دن چھوڑ دیا کرو، یہ داؤد علیہ السلام کی عبادت کے روزے ہیں، یہ سب سے بہترین روزے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی عبادت بھی اللہ نے قبول کر لی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کو جنتی بھی کہہ دیا، لیکن ان کا اصرار ہے کہ ہم زیادہ قرآن پڑھیں، زیادہ نفل روزے رکھیں، اور ہماری یہ حالت ہے کہ بھائیو ہم نے فرائض بھی رمضان کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پیچھے کو گیر لگا لیتے ہیں جی ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے۔ رمضان میں آپ نے ضرور پڑھا ہوگا بڑے لوگ اعتکاف میں بیٹھے، بڑی اچھی بات ہے، بڑی عظیم عبادت ہے، لیکن اعتکاف سے نکل کر وہی اداکاری شروع کر دیں اور وہی عمل شروع کر دیں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت ہو، تو یہ سوائے ایک صرف نام کے کہ جی اس رمضان میں تو اتنے اداکار بھی اعتکاف بیٹھ گئے اور اتنی اداکاریں بھی اعتکاف بیٹھ گئیں، فلاں مسجد میں انہوں نے اعتکاف کیا، اخباروں والے بھی یہ خبریں اس طرح پھیلاتے ہیں اس طرح پھیلاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اعتکاف کی عظمت کو داغدار کرنے کے لیے۔ کیا اعتکاف کی یہ حقیقت ہے؟ کیا اعتکاف کا یہ معنی ہے کہ جو اس خاتون کو ناچنے سے اور برسر عام اپنی ناموس کو داغدار کرنے سے جو اعتکاف نہ روک سکے اور اس نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر استغفار کر کے اپنی زندگی کو بدلا نہ ہو، تو یہ اعتکاف ہے یا ایک اعتکاف کو بدنام کرنے کے لیے اور اس کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے اور ایک بہت عظیم عبادت کو لوگوں کے سامنے ہلکا بنانے کے لیے کہ اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کا کیا نتیجہ ہے؟ میری آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ مہینہ گزر گیا، اللہ اس عبادت کو قبول فرمائے جو آپ نے اور سب مسلمانوں نے کی ہے، اللہ اس کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہمارے نامہ اعمال میں اللہ عز الجلال اس کو درج فرما لے۔ لیکن بھائیو، یہ بندگی تو رہے گی اتنی دیر تک ہماری ذمہ داری جب تک موت نہیں آتی۔ اللہ آپ کے پیغمبر کو، اپنے پیغمبر کو یہی حکم دے رہے ہیں اور یہی حکم ہمیں ہے۔ ان صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، اللہ نے قرآن میں کہا والمستغفرین بالاسحار، کہ یہ لوگ سحری کے وقت اٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف بھی کر دیا ہے۔ یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر عمل کا دار و مدار اس عمل کے اختتام پر ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہماری زندگی کا خاتمہ کس چیز پہ ہو رہا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، یہ لفظ آپ یاد رکھیں، اس حدیث کو کبھی نہ بھولیں، انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ انسان ایک مہینہ بہت عبادت کر لے، کسی الگ جگہ میں بیٹھ کر بڑا اللہ کو یاد کر لے اور بعد میں اس کو چھوڑ دے، موت اس حالت میں آئے کہ جب اس نے اس عبادت کو چھوڑ دیا تھا، ایمان سے نکل کر کفر میں آ گیا تھا، فرائض چھوڑ کر اللہ کی معصیت میں آ گیا تھا، تو بھائیو اس کی ان نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر کوئی شخص 80 سال بھی عبادت کرتا رہے اور جب اس کو موت آئے تو وہ کفر کی حالت پہ آئے، اس 80 سال کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر کسی شخص کی زندگی گناہوں کی زندگی ہو لیکن موت آنے سے پہلے وہ توبہ کر کے، خالص سچی توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لے اور موت اس کو اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ سے ڈر رہا تھا اور اس نے توبہ کی ہوئی تھی، اللہ عز وجل اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث آپ کبھی نہ بھولیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نیک عمل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، یہاں تک اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن فیسبق الکتاب، اللہ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ شخص جو نیکیوں ایمان میں تھا وہ ایسے کام کرتا ہے کہ دین سے مرتد ہو جاتا ہے اور اس کو موت آ جاتی ہے۔ صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا، آپ نے فرمایا وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اور ایک شخص گناہ کرتا رہتا ہے، اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، آپ نے فرمایا فیسبق الکتاب، وہ شخص اس کے بعد ایمان میں آ جاتا ہے، فاصلہ تھوڑا سا تھا، ایمان کی حالت میں اس کو موت آتی ہے، اللہ عز وجل اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ جس شخص نے 100 آدمی کو قتل کیا تھا، جب اس کو سمجھدار عالم ملا اور اس نے کہا آپ اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں اور اپنی زندگی بدل دیں، اس مجرموں کی بستی کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی بستی میں چلے جائیں، اور اس نے خالص اللہ سے توبہ کر لی، استغفار کر کے چل پڑا، اس کی حالت بدل چکی تھی، راستے میں موت آ۔ انما الاعمال بالخواتیم، اللہ نے 100 آدمی کے معصوم جانوں کے قاتل کو جب اس کا خاتمہ اس حالت میں ہوا ہے کہ اس نے اللہ سے معافی مانگ لی تھی، اللہ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ تو بھائیو، ہم نے چلو بہت سی نیکیاں کر لیں، لیکن پتہ نہیں کہ ہمارا خاتمہ کس چیز پہ ہوگا۔ جب موت آئے گی اس وقت ہماری زندگی کیسی ہوگی؟ اس لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ہر وقت تیار رہنا چاہیے، بندگی میں رہنا چاہیے کہ جب بھی وہ وقت آئے تو اللہ کی بندگی توبہ استغفار کی حالت ہو، اطاعت کی حالت ہو، اللہ عز الجلال جنت عطا فرما دیں گے. اور اگر اعمال کر کے فرائض بھی چھوڑ دیے، موت اس حالت میں آئی کہ بے نماز تھا، موت اس حالت میں آئی کہ رمضان میں نمازیں پڑھی، شوال آیا، آگے والے مہینے آئے تو فرائض بھی چھوڑ دیے، بے نماز ہو گیا، اللہ سے بھاگ گیا، مسجد سے بھاگ گیا، اس حالت میں اس کو موت آئی. تو بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی ایک بھی نماز چھوڑ دی، فقد حبط عمله، اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ بڑی اچھی بات کیا کرتے ہیں، آپ بھی غور سے سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ کتے کو اگر باندھ دیا جائے نا، کتے کو باندھ دیا جائے، وہ زیادہ کڑوا ہو جاتا ہے، اور جب اس کو چھوڑیں تو پھر وہ ہر ایک کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے. وہ مثال دیتے ہیں کہ شیطان کو اللہ نے ایک مہینے کے لیے تو باندھ دیا، بڑے بڑے جو سرکش تھے اور جو بڑے بڑے کاٹنے والے تھے، اور مسلمانوں کو، بندوں کو اللہ کی بندگی سے دور کر کے معصیت پہ جو بڑے بڑے سرکش لگانے والے تھے، اللہ نے اپنی رحمت سے اور ہماری کمزوری دیکھ کر اس کو ایک مہینے کے لیے باندھ دیا. اب جب مہینے کے بعد اس کو چھوڑا، جب عید کا چاند نکلا، تو رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ختم ہو گیا، اور پھر اللہ عز الجلال نے چھوڑ دیا کہ چلو ان بندوں کی بھی تربیت ہوگی، ٹریننگ ہوگی، ایمان ان کا بھی مضبوط ہو گیا، لیکن اس کو ایک مہینہ باندھا وہ اور زیادہ کڑوا ہو گیا. تو ہوا کیا کہ رمضان ختم ہوتے ہی چاند کی رات ہی، جس کو عید رات کہتے ہیں، عید رات، ہاں جی، چاند رات، چاند رات، چاند رات ہی ایسی فحاشی، ایسی اریانی، ایسے گانے بجانے، اور بہو بیٹیاں بے پرت بازاروں میں پھر پھر کر، نوجوان مجرے سجا سجا کر، ڈرامے اور گانے بجانے دیکھ دیکھ کر، اعتکاف سے نکلتے ہی وہ ایسا کڑوا ہو کر پڑا، نماز بھی بھول گئی، اور جو اللہ کی بندگی تھی وہ بھی بھول گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ بھی بھول گیا. پہلے سے زیادہ بڑھ کر یہ لوگ اللہ کی معصیت اور نافرمانی کے اندر مبتلا ہو گئے. یہ مثال کافی فٹ آتی ہے کہ خوشی کے نام پہ، خوشی کے نام پہ اللہ کی معصیت. بھئی خوشی میں تو اللہ کو زیادہ یاد کرنا چاہیے تھا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کو زیادہ یاد کرنا چاہیے تھا. تو بھائیو، یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے، مقابلہ ہے ایسے دشمن کے ساتھ جو میرے اور آپ کے بابا کا دشمن تھا اور ہمارا سب سے بدترین دشمن ہے. اللہ نے کچھ آپ کے ایمان کی تربیت کی ہے، اور روزوں کی عبادت سے اس کے اندر کچھ اگر نور اور قوت پیدا ہوئی ہے تو اس کو ضائع نہ کریں، نیکیوں کو برباد نہ کر لیں، عمل میں جاری رہیں اور اللہ کی بندگی میں لگے رہیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ زندگی میں بھی اللہ کی بندگی کریں، اس وقت تک کرتے رہیں جب تک موت نہیں آ جاتی. موت آئے تو اللہ کی بندگی اور اسلام پہ آئے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حضرات گرامی عام طور پر لوگوں سے سنتے ہیں کہ اگر جمعہ اور عید ایک دن میں اکٹھی ہو جائیں تو یہ ایک بدشگونی اور نحوست کی علامت ہوتی ہے۔ تو میں آپ حضرات کو یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک پیدل خبر ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایسے یہ سنی سنائی بات ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ یہ نہ تو قرآن میں، نہ تاریخ میں، اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کا کوئی ذکر ہے۔ تو اس طرح کی باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور فضول باتیں جن کا ذکر قرآن اور سنت میں نہ ہو اس کو ذکر کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک دفعہ عید کا دن اور جمعہ کا دن اکٹھے ہو گئے، تو آپ نے اس کو نحوست نہیں کہا، نعوذ باللہ۔ آپ کا بڑا مبارک دور ہے، مبارک زمانہ ہے، آپ نے صرف اتنی رخصت دے دی لوگوں سے عید کے خطبے میں، کہہ دیا کہ آج جمعہ اور عید اکٹھی ہو گئی، ہم عید پڑھ رہے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، جس کا دل نہیں چاہتا وہ نہ آئے، نحن مجمعون، لیکن ہم جمعہ پڑھائیں گے۔ وہ ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو جمعہ چھوڑ کر ظہر کی نماز پڑھنے کی رخصت ہے، یہ تو آپ نے فرما دیا، یہ نہیں کہا کہ یہ دن اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے دور میں بھی کئی دفعہ ایک ہی دن یہ جمعہ اور عید اکٹھی ہوئی ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ منحوس دن ہے۔ تو یہ بالکل فضول بات اور یہ پیدل خبر ہے۔ دوسری گزارش، شوال کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، شوال میں 6 روزے بہت زیادہ اجر اور ثواب کے باعث ہیں۔ پہلے رمضان کے روزے مکمل کریں، سفر یا بیماری کی وجہ سے، یا خواتین کے روزے مخصوص ایام کی وجہ سے رہ گئے ہیں، تو پہلے فرض پورا کریں، اس لیے کہ فرض کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، فرض اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے اور وہ ایک ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے۔ تو پہلے فرض روزے رکھیں اور بعد میں شوال کے 6 روزے رکھ لیں۔ یہ شوال کے 6 روزے عید کے متصل بعد ضروری نہیں ہیں، بلکہ پورے مہینے میں آپ جب چاہیں اور جیسے چاہیں، جیسے کا مطلب ہے کہ اکٹھے رکھ لیں یا درمیان میں وقفے وقفے سے رکھ لیں، جیسے رکھ لیں، جب رکھ لیں، شوال کے اندر اندر اللہ عزوجلال یہ اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، اس کو اتنا اجر ملے گا کہ جیسے اس نے پورا سال ہی روزے رکھے ہیں۔ آخر میں ایک دعا میں آپ کو سکھا دیتا ہوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور وہ دعا ہمیں تو ضرور پڑھنی چاہیے، اس کا مفہوم سے آپ سمجھ جائیں گے۔ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، کہ اے اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں کہ آگے بڑھنے کے بعد کہیں پیچھے کو نہ مڑ جاؤں، آگے بڑھنے کے بعد نیکی میں، ہدایت میں، ایمان میں، عبادت اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کے بعد کہیں پیچھے ریورس گیئر نہ لگ جائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو بھائیو، ہم زیادہ محتاج ہیں، آپ کو تو اللہ نے بڑی استقامت دی تھی، آپ پھر بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے، تو ہمیں تو یہ دعا، ہم اس کے زیادہ محتاج ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال بھی کمزور، خود بھی کمزور، اور ہمارا دشمن بھی بڑا طاقتور۔ اس لیے جو نیکی کرتے رہے ہیں، آگے بڑھنے کی اللہ سے توفیق مانگیں، اور پیچھے مڑ جانے کی اللہ سے پناہ مانگیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وجميع صالح الاعمال. ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وجميع صالح الاعمال. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.